الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمت ہو سب کا شکر تقویٰ ہے. شیخ العرب العظیم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد عبد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اشارہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت چاہے وہ کھانے کی ہو، شیخ کی صحبت کی ہو، صالحین کی صحبت کی ہو، اشکبار آنکھوں کی ہو، درد دل کی ہو، سب کا شکریہ اور حاصل تقویٰ ہے. اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے تقویٰ پر لکوا نہ گرنے دو. اصل وفاداری اور اصل شکر تقویٰ ہے. کوئی زبان سے لا شکر ادا کرے کہ میرے مولا آپ کا شکر ہے، کیا کھانا عطا فرمایا، کیا نعمتیں عطا فرمائی، مگر اپنی آنکھوں کو نہیں بچاتا، نافرمانی نہیں چھوڑتا، یہ شخص شریعت کی اصطلاح میں متقی نہیں ہے، متشکر بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ آخرت کے لیے متفکر نہیں ہے. اگر صرف اشکبار آنکھوں سے اللہ کی ولایت ملتی تو لوگ آنکھوں سے دریا کا دریا رو لیتے، لیکن گناہ سے نہیں بچتے تو یہ رونا کیا رونا ہے؟ رونا ہمارا اسی وقت تو اللہ کے یہاں قبول ہے کہ جب انسان گناہوں سے بچتا ہے. گناہ سے بچ کر دکھاؤ تو پھر آنسوں کی قدر ہے. اپنی بری خواہشات کو چھوڑ لو، تب معلوم ہوگا کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ سے تعلق اور نسبت کے جذبے آگے ہیں کہ نہیں، تبھی تو حرام حلوں سے انسان بچنے کی توفیق ہوگی. اپنی ہمت کو استعمال کرو، اس پر فالج مت ڈالو. جن آغاز سے کام نہیں لیا جاتا اس پر فالج گر جاتا ہے.
تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اشارہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو دیکھیں کہ اکھاڑے میں پہلوانی کر رہا ہے، اپنے استاد سے داؤ پیٹ سیکھ رہا ہے اور ایک کلو بادام بھی گھونٹ کے پی رہا ہے، لیکن جب مقابلے کا وقت آتا ہے تو وہاں کانپنے لگتا ہے، جلدی ہار جاتا ہے، تو اس کے ماں باپ اور اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ ہمارا دودھ بادام سب بیکار گیا. تو شیخ بھی اپنی تربیت کے بعد اپنی کامیابی اپنے شاگردوں میں دیکھنا چاہتا ہے کہ جب وہ جہاز میں بیٹھے، ایئر ہوسٹ سامنے آ جائیں، یا کسی اسکول کے سامنے سے گزریں، یا سڑکوں پہ گزریں، بازاروں میں جائیں، تو اس وقت کوئی سامنے حسین شکل آ جائے تو اس وقت کیا کرتا ہے؟ وہ نظر بچاتا ہے یا نظر مار لیتا ہے؟ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نظر کی حفاظت کا حکم دونوں کے لیے ہے. خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ یہ صرف مردوں کا حکم ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے فرماتے ہیں. یہاں پہ جہاں یغضوا من ابصارہم ہے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی حکم فرمایا ہے کہ یغضضن من ابصارہن، کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نظر کی حفاظت کریں. تو دوستو، پہلوان کو خوب دودھ بادام پلائے جائیں اور کشتی کے ساتھ وہ سامان بھی دیے جائیں اس کو، لیکن جب کشتی کا لڑنے کا موقع آئے تو وہ مقابلے کے سامنے کانپنے لگے. اس وقت اس کے گھر والے یہی کہتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ بیکار چلا گیا، سب ضائع کر دیا، اکھاڑے کی تیاریاں، استاد کا رکھنا سب برباد ہو گیا. اسی طرح سے استاد اور شیخ بھی اپنے متعلقین کو تربیت دے کر پھر اکھاڑے میں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن جس طرح بعض جانوروں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ نر ہے یا مادہ، تو ایک شاعر کہتا ہے، چونکہ دم برداشتم مادہ نظر آئے، جس کی بھی دم اٹھائی ہے وہ مادہ نظر آتا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا شجاع یا فتح قبل الحروب، کہ اے نوجوان، جو تم اپنی صلاحیت دکھا رہے ہو، ڈھینگے مار رہے ہو اور اپنی بہادری دکھا رہے ہو، تو لا شجاع یا فتح قبل الحروب، یعنی جب تک تم کے جنگ میدان جنگ میں نہیں اترو گے اور دشمن کو مغلوب کرو گے ہم تمہاری بہادری کو تسلیم نہیں کرتے. کتنا ہی انسان رو رہے اللہ تعالیٰ کے سامنے, اشکوار آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا رہے, لیکن اگر گناہ چھوڑنے کی توفیق نہیں ہوتی تو میرے دوستو یہ رونا کسی کام کا نہیں ہے. ایک شخص ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے, رونا نہیں آتا, لیکن ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. جہاں پھسل گیا تو فوراً اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے توبہ استغفار سے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس کو چھوڑتا نہیں ہے, لگا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ ولی ہے, اللہ کا دوست ہے, اللہ کا محبوب ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا کہ رونے والے ہمارے دوست ہیں, اللہ نے نہیں فرمایا کہ تہجد پڑھنے والے ہمارے دوست ہیں, اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں فرما رہے کہ زیادہ نوافل پڑھنے والے ہمارے دوست ہیں, ہر سال حج عمرہ کرنے والے ہمارے دوست ہیں, صدقہ کرنے والے ہمارے دوست ہیں. اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہمارے دوست صرف ولی صرف وہ ہیں جو گناہ سے بچتے ہیں, نافرمانی سے بچنے والا اللہ کا دوست ہے. اور پھر شیخ نے فرمایا کہ دو حق ہوتے ہیں محبت کے, ایک کو عظمت کا حق ہوتا ہے, ایک اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہوتا ہے. عظمت کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے, محبت کا حق یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمائے ہمیں اس حکم کو بجا لاتا ہے. اور یہ ظاہر بات ہے اس حکم کو بجا لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں غم اٹھانا پڑتا ہے, مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے آواز کان میں آ رہی ہے, یغضوا من ابصارہم, اس وقت اللہ کا حکم نہ توڑو, تو اس وقت گویا کہ آپ اللہ کے ولی بن گئے. میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کی جماعت جا رہی تھی شام میں جہاد کرنے کے لیے, تو اس زمانے میں بھی جو یہود نصارہ تھے انہوں نے خوبصورت لڑکیوں کو زیور پہنا کر اور میک اپ وغیرہ لگا کر راستے میں کھڑا کر دیا کہ جب صحابہ یہاں سے گزریں گے تو ان کی نظریں ان عورتوں پہ پڑے گی, تو جب یہ بد نظری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہٹ جائے گی, لعنت کے سائے میں آ جائیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ بھی جانتے تھے دین کی تعلیمات کیا ہیں, اور کس طرح سے ان کو معلوم تھا کہ دین کی اسلام کی تعلیمات سچی اور برحق ہیں, لیکن ہدایت پھر مقدر میں ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. صرف معلومات لے لینا حاصل کر لینا کافی نہیں ہے, جب تک کہ ہماری عقل میں نور کا وحی کا نور داخل نہیں ہو. علم حاصل کر لینا کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے, لیکن اس علم پہ عمل کرنے کی توفیق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جس کو چاہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ فرما دیتے ہیں. تو ہدایت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت, جس سے آپ محبت کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. ولکن اللہ یہدی من یشاء, کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہ ہدایت دیتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ ہو اللہ تعالیٰ کا, تو پھر وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. جس کے دل میں ایک دفعہ نور داخل ہوتا جاتا ہے ہو جاتا ہے کلمے کا, تو پھر اللہ تعالیٰ جب تک کہ بندہ خود اس کے دل میں یہ خود بات پیدا نہ ہو جائے تو اس کا نور دل سے داخل نہیں ہوتا. یہ کہ جو لوگ مرتد ہوئے ہیں تو وہ شروع سے ہی دل کے ساتھ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے, وہ تبھی وہ مرتد ہو گئے, لیکن جو دل سے اسلام میں داخل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کو مان لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیا کہ ہمارے آخری نبی ہیں, تو ایسے لوگ کبھی بھی مرتد نہیں ہوتے. مرتد وہی ہوئے ہیں کہ جنہوں نے دل سے تسلیم نہیں کیا تھا اسلام کو. ایک شخص نے لکھا تھا کہ معلوم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو, حضرت والا مدرسے میں بھی تو چور ہیں, طالب علم بھی چوری کرتے ہیں, تو کیا فرق ہوا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ طالب علم چوری نہیں کرتے, جو لوگ آتے ہیں باہر سے وہ طالب علم نہیں ہوتے, طالب علم کے لبابہ میں ہوتے ہیں, لہذا طالب علم چور نہیں ہو سکتا. وہ چور جو ہیں انہوں نے لبابہ یعنی انہوں نے طالب علم کا وہ یعنی ان کا وہ اختیار کر رکھا ہے, تو وہ چور نہیں ہو سکتے. تو مرتد اللہ تعالیٰ کو چھوڑنے والے کبھی بھی وہ شخص نہیں ہو سکتا کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور نور جو داخل ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, دعا سکھلائی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا لیجئے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی ہے، وہب لنا من لدنک رحمہ اور ہمیں ہبا فرما دیجئے، وہ خاص رحمت اے اللہ ہمیں ہبا عطا فرما دیجئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خاص رحمت یہی ہے کہ انسان کو دین پر استقامت نصیب ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. تو مرتے دم تک اس چیز سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ معلوم ہی ہمارا خاتمہ کیسے ہو، کس حالت میں ہم دنیا سے جائیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ والوں کو یہ غم لگا رہتا ہے ہر وقت کہ پتہ نہیں خاتمہ کیسے ہو ہمارا. تو فرمایا کہ جب انہوں نے ساری عورتوں کو وہاں کھڑا کر دیا سجا کے، تو یہ اس نیت سے کیا تھا کہ صحابہ کرام ان کو دیکھیں گے تو ان کے اوپر سے اللہ کی رحمت کا سایہ ہٹ جائے گا، جب سایہ ہٹے گا تو نصرت اللہ کی نہیں آئے گی. تو صحابہ کرام کی جماعت جب وہاں سے گزری تو سپہ سالار نے یہ آیت پڑھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایسی آیت تلاوت فرمائی. اللہ اکبر، کیا ایمان تھا صحابہ کا. فرمانے لگے کہ جب سپہ سالار نے، کمانڈر ان چیف نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو ہمیں ایسا لگا کہ جیسے یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے. اللہ اکبر، جی اٹھے مردے تیری آواز سے. کیا اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کے اندر اللہ نے اپنا قرب، اپنی محبت ان کو عطا فرمائی تھی. تو یہ ہے کہ میرے دوستوں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس وقت استحضار رہے کہ میں کسی کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ میرے آقا ہے، اللہ تعالیٰ میرے پالنے والے ہیں. مالک کی نافرمانی کرنا یہ شرافت بندگی نہیں ہے. تو میرے شیخ عبداللہ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہمت نہیں کرتے گناہ چھوڑنے کی، کہتے ہیں کہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے، ہم سے گناہ ہو گیا. بھائی تقدیر میں لکھا ہوا ہے ہم سے بدنظری ہوگی، تقدیر میں لکھا ہوا تھا ہم سے غلط کام ہو گیا. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تقدیر اس چیز کا نام تھوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجبور کر رہے ہیں گناہ کرنے میں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں راستے بتائے ہوئے ہیں، یہ راستہ ہے اس کو اپناؤ گے تو جنت کی طرف چلے جاؤ گے، یہ راستہ ہے اس کو اختیار کرو گے تو جہنم کی طرف چلے جاؤ گے. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد کر دیا ہے کہ ہم جس راستے کو چاہیں اختیار کر لیں. ایک رضائی الہی کا راستہ ہے، ایک غضب الہی کا راستہ ہے، ایک جنت کا راستہ ہے، ایک جہنم کا راستہ ہے، ایک اللہ کی دوستی کا راستہ ہے، ایک اللہ کی دشمنی کا راستہ ہے، ایک ولایت کا راستہ ہے، ایک شیطانی کا راستہ ہے. ہم جس راستے کو چاہیں اختیار کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں راستے ہمیں عطا فرمائے ہیں. تو تقدیر اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مجبور کر دے شراب پینے میں، زنا کرنے میں، چوری اور ڈاکہ ڈالنے میں، غیبت کرنے میں. تقدیر میں شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقدیر کا مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ تقدیر علم الہی کا نام ہے، علم الہی کا نام ہے، امر الہی کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی بندے کو حکم نہیں دیتے کہ تم نافرمانی کرو، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ بندہ گناہ کرے گا، یہ تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ غیر متناہی ہے، تو اللہ کے علم میں ہے کہ یہ بندہ گناہ کرے گا، تو اللہ کے علم میں ہے یہ بندہ گناہ کرے گا. تو تقدیر نام ہے علم الہی کا، اللہ کے حکم کا نام نہیں ہے. جیسے کہ ایک بچہ جا رہا ہے کہیں پہ تو اس کو پتا بابا کو کہ اگر کھڈا ہے یہ بچہ کھڈے میں گر جائے گا، تو بابا کے معلوم ہونے سے اس کے یہ لازم نہیں آتا کہ بابا بچے کو حکم دے رہے کہ تم کھڈے میں جا کے گر جاؤ، کیونکہ وہ راستہ وہ اختیار کر رہا ہے کہ جو کھڈے کی طرف لے جائے گا اس کو. اس لیے بابا کو اس چیز کا پتہ چل گیا ہے یہ تجربے سے کہ اگر بچہ رکا نہیں تو کھڈے میں جا کے گر جائے گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے بچے کو حکم دیا کھڈے میں گرنے کا. تو جب بندہ یہ راستہ اختیار کرتا ہے نافرمانی کا تو اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ اس طرف جا رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے. اس لیے تقدیر کا بھروسہ کر کے گناہ کرنا یہ جہالت کی بات ہے، لا علمی کی بات ہے. علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسی باتیں ہم کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سہارا ہے، بس اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سہارے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی غفاریت کا وہ صفت یاد کر لی کہ اللہ غفور الرحیم ہے. جب کسی سے بات کرو پوچھو کہ بھائی یہ تم جو ہے یہ گناہ مت کرو یار، کیوں کرتے ہو گناہ؟ اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کر دیں گے، بخشنے والے ہیں. بے شک اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ اللہ معاف کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں. تو میرے شیخ فرماتے تھے تو اگر آپ کا یہی اصول ہے تو آپ اس اصول کو رزاقیت میں کیوں نہیں اپلائی کرتے؟ اللہ تعالیٰ رزاق بھی ہیں، رزق بھی دے سکتے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے آپ جو ہے وہ رزق مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ گھر بیٹھے بیٹھے رزق دے سکتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ انسان باہر نکلتا ہے، روزی کی تلاش میں نکلتا ہے، جگہ جگہ جاتا ہے، انٹرویو دیتا ہے اور محنت مشقت اٹھاتا ہے رزق کے لیے؟ جب رزق کے لیے اتنی محنت مشقت ہے تو پھر رزاق کے لیے کیوں نہیں ہے محنت بھائی؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیوں نہیں ہے محنت؟ گناہ کو چھوڑنے کی محنت کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم اس میں محنت کر لیں، جتنی محنت ہم دنیا میں کرتے ہیں اس کا دسواں حصہ بھی میرے شیخ فرماتے تھے کہ اگر ہم محنت کر لیں دین میں تو انشاءاللہ ہم ولی اللہ بن جائیں گے، اور اگر بغیر ولی اللہ بن کے دنیا سے گئے تو دوستو بڑے خسارے کی بات ہوگی. ولی نام کیا ہے؟ ولی نام ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ کا کام ہے ولی بننا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ارے بھائی گناہ کو چھوڑنا، گناہ کو تو ہر انسان چھوڑ سکتا ہے نا، اللہ کی نافرمانی چھوڑنا. پھر شیخ فرماتے تھے کہ اچھی چیز ہے بری چیز ہے گناہ، گناہ بری چیز ہے، بری چیز کو جلد چھوڑنا چاہیے، دیر سے چھوڑنا چاہیے؟ فرمایا جلد چھوڑنا چاہیے. تو بس جلد چھوڑ دے گناہ کو، گناہ کو جلد چھوڑ دیں، جیتے جی چھوڑ دیں. مرنے کے بعد کوئی شخص گناہ نہیں چھوڑ سکے گا، تو اللہ تعالیٰ جیتے جی چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں کی گندگی سے نکل کر پاک صاف ہو کر اللہ کی دوستی کا تاج اپنے سر پر رکھ کے اپنے مالک کے پاس جائیں. یہ میرے دوستو کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ اختیاری کام ہے. سارے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ ہمارے اختیار میں ہیں. اللہ نے ہمیں اس حکم پہ عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے کتنی آسانیاں فرما دی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آنکھوں کی حفاظت کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتا یا اپنی آنکھیں جھکا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایسی خاصیت آنکھوں کے اندر رکھی ہے کہ خود بخود انسان پلکے اپنی بند کر لیتا ہے تو نابینا بن جاتا ہے. جب آگے سامنے نابینا بن گئے، جب ہٹ گئے سامنے سے بینا بن گئے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں طاقت عطا فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر دونوں مادے رکھ دیے ہیں. فالہمہا فجورہا وتقواہا، اللہ نے فجور کا مادہ بھی رکھا ہے، نافرمانی کا مادہ بھی رکھا ہے اور تقوی کا مادہ بھی رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کس راستے پہ چلتا ہے. تو جب دونوں چیزیں اللہ نے ہمارے اختیار میں رکھ لی ہیں تو جس چیز پہ انسان محنت کرے گا وہ اس کا مادہ نکل آئے گا باہر. اگر آپ خیر پہ محنت کریں گے تو خیر کا مادہ آپ کا نکل آئے گا، شر پہ محنت کریں گے تو شر کا مادہ نکل آئے گا آپ کا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کر دی ہے کہ اپنا شر کا مادہ، اگر اپنا خیر کا مادہ آپ کو باہر نکالنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ پیدا کر دیے، اپنے ارشاد کو پیدا کر دیے، اپنے حکم دے دیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے میرے بندو میں تجھے اپنا دوست بنانا چاہتا ہوں لیکن تم دوستی کا تاج تم خود حاصل نہیں کر سکتے، میرے دوست تم خود سے نہیں بن سکتے، میرے دوست تم خود سے نہیں بن سکتے. میرے دوست بننے کے لیے یہ لازم ہے کہ تم جو ہمارے دوست ہیں ان کی پیوند کاری اختیار کرو، ان کے ساتھ رہو، ان کی صحبت اختیار کرو. یوں تو بہت مشکل ہے میرا دوست بننا. کہاں احکم الحاکمین، کہاں وہ پاک ذات، کہاں وہ غیر محدود ذات، اور کہاں ہم ناپاک نطفائے ناپاک سے پیدا کیا انسان، اور کہاں اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود. ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کے دوست بن سکتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کا دعویٰ کر سکتے ہیں، اور نہ ہماری زبان اس قابل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دوستی کا دعویٰ کر سکیں. ہماری زبان کتنی ناپاک، وہ ذات کتنی پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا ہماری طرف کہ اے میرے بندو تم تو اس قابل نہیں ہو کہ تم ہمارے دوست بن سکو، لیکن ہم احکم الحاکمین ارحم الراحمین ہوتے ہوئے ہم اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں تمہاری طرف. اللہ اکبر، کتنی میرے پیارے اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ اس گندے ناپاک انسان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بس گناہ کو چھوڑ دو، گندے کاموں کو چھوڑ دو، تم گندگی کی حالت میں تم ہمارے دوست نہیں بن سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتقو، گناہوں کو چھوڑ دو، تقوی اختیار کر لو، بس تم میرے دوست بن جاؤ گے. بہت آسان راستہ ہے.
تو جو انسان کے اندر اللہ نے وعدے رکھے ہوئے ہیں ان جس وعدے پہ بھی انسان محنت کر لے گا تو وہ وعدہ اس کا اجاگر ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے خیر کے وعدے پہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے لیے اللہ تعالی نے سبیلیں بھی ایسی راستے بھی ایسے پیدا فرما دیے تاکہ میرے بندوں کو کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہ آئے. اب مانگنا ہے تو بھائی ہمارے ہاتھ نہ ہوتے تو ہم کیسے مانگتے, اللہ تعالی دو پیالے عطا فرما دیے, دعا کا حکم بھی دے دیا. ادعوا اللہ, حدیث پاک میں آتا ہے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ایسے کہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اپنی یعنی دعا کی قبولیت پہ امید بھی رکھو. تم ہمیں حکم ہے اس چیز کا, یہ نہیں کہ دعا مانگ کے بالکل مایوس ہو کے بیٹھ کے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انتظار کرنا بہت بڑی عبادت ہے, افضل العبادت ہے, اتنی اونچی عبادت ہے میرے دوستوں کہ کسی اور چیز کو یہ نہیں فرمایا, صرف یہ فرمایا کہ اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا. کوئی مصیبت آئی, کوئی پریشانی آئی اور پریشانی کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے, دعا کر رہا ہے لیکن دعا کے بعد اب انتظار کر رہا ہے کہ ابھی رحمت آئی, ابھی رحمت آئے گی, ابھی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی, ابھی اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی, مجھے اس سے نکال لے گی. اب وہ اس ارادے میں اور یہ کیفیت لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ ابھی اللہ کی رحمت آئے گی, عمر یہ مسئلہ حل کر دے گی. تو یہ فرمایا کہ افضل العبادت ہے, سب سے اونچی سب سے بہترین عبادت ہے اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا. دوستو یہ معمولی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں نا امیدیوں سے نکال دیا ہے اور اپنے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے ذریعے سے ہمیں ایسی ایسی بشارتیں عطا فرما دی ہیں اور ان کے ذریعے سے ہمیں حکم بھی بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو. الدعاء مخ العبادہ, یعنی مغز ہے, مغز essence of worship, مغز ہے عبادت کا کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو گویا کہ وہ افضل العبادت میں مشغول ہو گیا. وہ سبحان اللہ, کوئی کچھ کام نہیں ہے, نہ نماز پڑھنی ہے, نہ روزہ رکھنا ہے, نہ زکات دینی ہے, کچھ نہیں ہے, بس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گویا کہ آپ جو ہے افضل العبادت میں مشغول ہو گئے ہیں. اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے, کوئی مشقت نہیں ہے, کسی قسم کی نہ زبان حرکت میں آئی, صرف ذہن میں یہ سوچ لیا آپ نے کہ میں نے دعا مانگ کے اب اللہ کے رحمت کا انتظار کر رہا ہوں. بس یہ انتظار کرنا اللہ نے فرما دیا یہ ہے کہ افضل العبادت ہے, سب سے بہترین سب سے افضل عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انتظار کرنا. تو میرے شیخ رحمت اللہ نے فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رحمت والے اعمال کی توفیق بھی عطا فرمائے, اگر رحمت کے اعمال نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ کیسے ہوگی, ہے نا. رحمت کے سہارے پہ گناہ کرنا میرے دوستوں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. لوگ اللہ کی رحمت کے نام پر گناہ پہ جرم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے, بے شک اللہ کریم ہے, لیکن پھر میرے شیخ فرماتے دکان بھی تو کھولتے ہو, اللہ رزاق بھی تو ہے, گھر بیٹھے بیٹھے دیکھو پھر کہاں سے کھانا آئے گا. ایک دن برداشت کرے گی بیوی, دو دن برداشت کرے گی, آخر کب تک برداشت کرے گی, جوتے مار کے باہر سے گھر سے نکال دیں گے کہ کیا مسئلہ ہے, کماؤ اٹھو کماؤ, بچے ہیں, اولاد ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, سب کی دیکھ بھال کرنی ہے, کہاں سے پیسے آئیں گے, ہے نا. آخر ایک ہی چیز کی حد ہوتی ہے, کہاں تک انسان برداشت کرے گا. وہ تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ جہاں وہاں پہ آپ محنت کرتے ہو دنیا کے لیے, میرے دوستو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی محنت کر لیں. دل کے اندر وہ خیالات آتے ہیں نافرمانی کے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, یعنی تم جو اپنی آنکھوں کی چوریاں کرتے ہو, خیانت کرتے ہو, خیانت کا لفظ جو ہے نا یہ بتا رہا ہے کہ آنکھیں ہماری نہیں ہیں, اللہ کی امانت ہے, تبھی تو خیانت اللہ نے لفظ نازل فرمایا ہے. ہم اپنی آنکھوں کے مالک نہیں ہیں, اپنے کانوں کے مالک نہیں ہیں, ہمارے جسم کے کوئی بھی اعضا ہم اس کے مالک نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو خیانت کرتے ہو اپنی آنکھوں کے ذریعے سے, ہم اس سے باخبر ہیں. اور وما تخفی الصدور, اور جو تم اپنے سینوں میں چھپاتے ہو, برے برے خیالات لا رہے ہو, پہلے زندگی کا سوچ رہے ہو, یہ گناہ کرتا تھا, وہ گناہ کرتا تھا, یا آئندہ کے لیے آپ اسکیمیں بنا رہے ہو کہ کس طرح سے میں جو ہے کسی عورت کو میں جو ہے وہ واضح پیش کروں, دین کی تبلیغ کے لیے عورتوں سے بات کر رہے ہیں کہ ہماری مسلمان بہن ہے اور اس کو تبلیغ کر رہے ہیں اور ٹیلی فون پہ بات ہو رہی ہے اور چیٹنگ ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ سارے منصوبے جانتے ہیں اور تمہارا ارادہ بھی جانتے ہیں کہ تم کس ارادے سے یہ کام کر رہے ہو. اگر یہ تو آپ کا ارادہ ٹھیک ہو کہ ہم اس کو تبلیغ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ راستہ جو آپ نے اختیار کیا ہے یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے, شاہراہ اولیاء نہیں ہے, اس لیے یہ راستہ بھی جو ہے مستند نہیں ہے. جو لوگ یوٹیوب کے ذریعے سے اور ٹی وی کے ذریعے سے دین پھیلاتے ہیں, اگر کہ ان کی نیت بھی اچھی ہو کہ ہم تو دین پھیلا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا دین پھیلے گا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے, بے شک یہ نیت تو ٹھیک ہے, لیکن آپ نے جو راستہ اختیار کیا ہوا ہے دین پھیلانے کا وہ شاہ راہ اولیاء نہیں ہے, ہمارے بزرگوں کا راستہ نہیں ہے, اور یہ مستند راستہ نہیں ہے جس سے ہمارے اولیاء اللہ ہو کے گئے ہیں. اس لیے راستہ بھی صحیح ہو, نیت بھی صحیح ہو, راستہ بھی درست ہو. ایک انسان ہے, اس کی نیت ہے 100% کہ مجھے یہاں سے لاہور جانا ہے, لیکن وہ جہاز میں بیٹھ کے جو پشاور جا رہا ہے تو نیت سے کیا لاہور پہنچ جائے گا وہ شخص؟ اسی طرح سے ایک شخص سے اس کی نیت ہے کہ اس کے اخلاص کے ساتھ, نیت کے ساتھ جو ہے وہ عصر کے بعد نفل نماز پڑھ رہا ہے, اخلاص اتنا ہے کہ کمرے میں بند ہے کوئی نہیں دیکھ رہا اس کو, نفل نماز پڑھ رہا ہے عصر کے بعد, اخلاص میں شبہ ہے؟ نہیں ہے, لیکن اس کا عمل جو ہے وہ سنت کے خلاف ہے, اس لیے اس کی وہ دو رکعت نماز جو ہے ثواب کی بجائے اس کو گناہ ملے گا. نیت تو ہے لیکن عمل جو ہے وہ سنت کے خلاف ہے, شاہراہ اولیاء کا عمل نہیں ہے. اسی طرح سے میرے دوستو, دین کی تبلیغ کرنی ہے ہم نے, تو ہم اللہ والوں کا راستہ, جو ہمیں راستہ انہوں نے بتایا ہے, ان کی تحقیقات کے اوپر ہی اپنی عمارت بنائیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مستند راستے وہی مانے گے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گے. بھائی جس راستے پہ ہمارے اکابر چلے ہیں اس راستے پہ ہمیں بھی چلنا ہے, ہمارے لیے تو وہی مشعل راہ ہے. جس طرح سے انہوں نے دین کی خدمت کی ہے ہم بھی اسی طرح دین کی خدمت کریں گے. اور پھر میرے شیخ رحمت اللہ فرماتے تھے کہ علامہ بنوی رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ ایسی دین کی خدمت تو جائز ہی نہیں ہے جس سے خود انسان کا دین کا ضرر ہو. آپ نے خود اپنا ضرر کر لیا, نقصان کر لیا, دوسروں کی جنت کی وجہ سے اپنی جہنم اختیار کر لی, یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ تو دین اس طرح سے یہ تبلیغ کریں کہ اپنا نقصان نہ ہو. عورت کو دین پھیلا رہے ہیں, اس کو آواز دے رہے ہیں, اس کو دیکھ بھی رہے ہیں, باتیں بھی ہو رہی ہیں, تو غیر شرعی کام ہے یہ, اس میں کوئی برکت نہیں ہے, بلکہ الٹا عذاب اور الٹا ہماری پکڑ ہو سکتی ہے. تو وہ راستہ اختیار کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البرکت مع اکابرکم, برکت ہے اکابر کے راستے میں, ان کا راستہ اختیار کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا وحی کی اتباع کرنے کا, صحابہ کو حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں, اور پھر تابعین کو حکم ہوا کہ ان کی اتباع کریں. تو یہ سارا راستہ تو اتباع کا راستہ ہے. اللہ تعالی ہمیں سے سمجھ عطا فرمائے, فہم عطا فرمائے. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک کرو بادام کھا لو اور ایک دفعہ محبت سے اللہ کا نام لے لو, تو ایک مرتبہ اللہ کا نام لینے میں کیا طاقت آئے گی. ایک شخص ہے کہ وہ جسمانی غذا خوب کھاتا ہے اور بالکل ہٹا کٹا تگڑا ہو جاتا ہے, لیکن اپنی روح کی فکر نہیں کرتا. جس طرح سے بادام کھلاتا ہے اپنے جسم کو اور مقویات کھاتا ہے, حکیم صاحب سے خوش آمد کر کے مقویات یعنی وہ استعمال کرتا ہے, تو اس نیت سے کہ مجھے جسمانی طاقت حاصل ہو جائے, تو جس طرح سے جسمانی طاقت کی اتنی فکر لگی ہوئی ہے, ہمیں کوئی بیماری آ جاتی ہے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں, تو جس ہمیں اس سے بڑھ کر ہمیں اپنی روح کی فکر کرنی چاہیے کہ روح کے اندر جو امراض پیدا ہو گئے ہیں, تو ہم بھی کسی روحانی معالج سے, روحانی ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ان سے پوچھیں کہ ہمارے اندر یہ بیماریاں آ گئی ہیں, ہم کس طرح سے ان سے نجات حاصل کر سکتے ہیں, کس طرح ہماری اصلاح ہو سکتی ہے. تو یہ تو بیماریاں ایسی ہیں میرے پیارے دوستوں کہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوں گی. مرنے کے بعد بھی اگر حبے جاں حبے باں اور بد نظری کی بیماری ہے, غصے کی بیماری ہے, جھوٹ بولنے کی بیماری ہے, اگر اس کی اصلاح نہیں کرائی ہم نے تو مرنے کے بعد قبر میں بھی اس کی پوچھ ہوگی, اور زیادتی کر دی کسی کے ساتھ غصے میں آ کے اس کی پوچھ ہوگی, اگر کسی کا مار غصب کر لیا ہم نے تو اس کی پوچھ ہوگی, ہے نا. اسی طرح سے اگر ہم نے کسی کا کوئی چیز پڑی ہوئی اس کو اٹھا کے جیب میں ڈال لیا اور اس کو پتہ نہ چلا ہو تو اس کی پوچھ ہوگی ہم سے. تو یہ ساری چیزیں روحانی بیماری ہیں, ان روحانی بیماریوں کے لیے روحانی معالج ہوتے ہیں, جس طرح جسمانی بیماریوں کے لیے جسمانی ڈاکٹر ہوتے ہیں، روحانی بیماریوں کے لیے روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹر جو جسمانی ڈاکٹر ہیں وہ روحانی بیماری کی تشخیص نہیں کر سکتے، نہ ان کے پاس کوئی ایکس رے مشین ہوتی ہے جن سے کہ اندازہ لگا سکے کہ اس میں یہ بیماریاں ہیں. لیکن اللہ والے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بصیرت عطا فرماتے ہیں تو وہی اس کا علاج کرتے ہیں. حضرت شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ والوں کے پاس ایکس رے ہوتے ہیں، اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں جس سے وہ روحانی بیماریوں کا اندازہ لگا لیتے ہیں. بہرحال تو ہمارا کام تو یہ ہے کہ یہ انتظار نہ کریں کہ شیخ جو ہے وہ ہمیں بتائیں ہماری بیماریاں کیا ہیں، ہمیں خود اس سے بڑھ کر آگے بڑھنا چاہیے کہ ہمیں خود اپنی بیماریاں پیش کریں. شیخ کے پاس علم غیب تو نہیں ہے، اس کو کیا پتا کہ کیا کیا بیماریاں تمہارے اندر ہیں. اس لیے خود شیخ کو بتانا چاہیے کہ حضرت یہ بیماری میرے اندر ہے، میں کیا اس کا علاج کروں. خود بڑھ کے اس چیز کے پیشش کرنی چاہیے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس راستے میں شرمانا نہیں چاہیے، جو شرمائے شرمائے گا تو کبھی بھی ترقی نہیں پائے گا، وہ جو شرمایا گیا وہ ترقی نہیں پائے گا. اللہ کے راستے میں شرم کس چیز کی ہے؟ یہ حیا کیسی ہے کہ جو معنی ہیں ہماری اصلاح کے، حالانکہ یہ حقیقت حیا کی تو نہیں ہے. ملا علی قاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حقیقت حیا کیا چیز ہے؟ ان مولاک لا یراک حیث انحاک فإن حقیقت الحیا ان مولاک لا یراک حیث انحاک. حقیقت حیا کی یہ ہے کہ تمہارا مولا تجھے نافرمانی کے حالت میں نہ دیکھے. اس وقت جو حیادار انسان ہوتا ہے جب اسے گناہ ہوتا ہے نا تو اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں حیا کی وجہ سے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ جو ہے وہ ایک فطرتی چیز نہیں ہے، ایک یعنی یہ معروف چیز نہیں ہے، ایک اجنبی چیز ہے، یہ معروف چیز نہیں ہے. اس لیے نیکی کو فرمایا کہ معروف یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. نیکی کو فرمایا کہ معروف اور گناہ کو فرمایا کہ منکر، یعنی ایک منکر چیز ہے، اجنبی چیز ہے، اور نیکی معروف چیز، جانی پہچانی چیز ہے. تو جو شخص گناہوں کے اندر یعنی گناہوں کو اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، وہ اپنی اصلاح نہیں کرواتا، تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس شخص کا تعلق اللہ سے کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے کس منہ سے یہ انسان جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ مانگے گا؟ کیونکہ جب وہ ہاتھ اٹھائے گا دعا کے لیے تو اس کے سامنے اپنے گناہ آ جائیں گے کہ میں تو گناہ کرتا ہوں، میں یہ بھی نہیں کرتا، یہ بھی نہیں کرتا، تو میں کس منہ سے مانگوں؟ یعنی گناہ کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے بھی محروم اپنے آپ کو کر لیتا ہے. وہ اس سے دعا بھی نہیں نکلتی، دعا کرنے بھی اس کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے. بس جب شیخ کو بتانے سے اس کو شرم حیا آ رہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو حیا شرم آئے گی، پھر اللہ کے سامنے بھی حیا شرم آئے گی. اس لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو مرض ہو دل میں بس اس کو نکال کے شیخ کے سامنے رکھو، شیخ کو بتاؤ کہ یہ مرض ہمارے اندر، ہماری کیسے اصلاح ہو، ہمیں تدبیر بتا دیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے ایک شعر میں کہ بہت مشکل تھا میرے نفس امارہ کا چت ہونا، بہت مشکل تھا میرے نفس امارہ کا چت ہونا، تیری تدبیر الہامی نے اس کا سر کچل ڈالا. میری رسوائیوں پہ ضمیر رویا، میری رسوائیوں پہ آسمان رویا ضمیر ہوئی، میری رسوائیوں پر آسمان رویا ضمیر ہوئی. میری تقدیر کا آپ نے نقشہ بدل ڈالا. بہت مشکل تھا میرے نفس امارہ کا چت ہونا، تیری تدبیر الہامی نے اس کا سر کچل ڈالا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس کو اللہ کی طلب اور اللہ کی پیاس ہوتی ہے، چاہتا ہے کہ میں اللہ والا بن جاؤں، گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دوں، میں اپنی زندگی کو پاک کر لوں، اولیاء اللہ جیسی حیات مجھے نصیب ہو جائے، تو پھر ایسا شخص شرماتا نہیں ہے. جو بھی مرض ہوتا ہے روحانی وہ نکال کے سامنے رکھ دیتا ہے، پھر جو شیخ مشورہ دیتا ہے اس پہ وہ دل و جان سے عمل کرتا ہے. اگر پھر بھی ٹوٹ جاتا ہے ارادہ، پھر اطلاع کرو کہ پھر وہ گناہ ہو گیا ہم سے، ہم کیا کریں؟ جتنی دفعہ ہو بتائیں، اطلاع کریں. شیخ زیادہ دعا کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو رابطہ رکھتے ہیں، جو اپنے حالات کی اطلاع کرتے رہتے ہیں اور اپنی بیماریاں بتاتے رہتے ہیں، وہ زیادہ دعا کرتا ہے ان لوگوں کے لیے. میرے شیخ نے فرمایا کہ مشفق ڈاکٹر جو زیادہ بیمار ہوتا ہے اس پہ زیادہ توجہ ڈالتا ہے، اور جو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صحت یاب ہوتے ہیں یا صحت کے قریب قریب ہوتے ہیں، اتنا زیادہ ان کی فکر نہیں ہوتی ڈاکٹر کو. ڈاکٹر کو ان لوگوں کی فکر ہوتی ہے جو زیادہ بیمار ہوتے ہیں. تو اللہ والے شیخ جو ہوتے ہیں ان کو بھی اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ جو زیادہ بیمار ہیں، اپنے یعنی گناہوں کی زندگی کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے قابل بنانا چاہتے ہیں تو ایسے لوگ بھی زیادہ قابل رحم ہوتے ہیں، ان پہ زیادہ رحمت اور مشفقت آتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے بزرگوں کے ساتھ سچا اور پکا اور مضبوط تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ روحانی غذا ہے، خانقاہ اس لیے بنائی جاتی ہیں، جس طرح سے ایک جسمانی اکھاڑا ہوتا ہے وہاں پہلوان کو تیار کیا جاتا ہے کشتی کے لیے، تاکہ دشمن کو وہ ایسے داؤ پیش سکھاتا ہے کہ دشمن مغلوب ہو جاتا ہے. تو جو خانقاہ ہوتی ہے یہ بھی روحانی اکھاڑا ہوتا ہے، یہاں اللہ والے اپنی تدبیر الہامی سے ایسے ایسے داؤ پیش سکھاتے ہیں کہ جس سے نفس اور شیطان سے مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. جب انسان مقابلہ کرنے لگے گا تو انشاءاللہ تعالی پھر آہستہ آہستہ اس کو ملکہ عطا ہو جاتا ہے، اور پھر دین کے احکامات اس کے لیے بالکل ہی طبیعت بن جاتی ہے، اس پہ عمل کرنا اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے. ایسی ایسی تدبیریں بتاتے ہیں اللہ والے. میرے دوستوں کیا بتائیں کہ اللہ والوں سے صحیح مشورہ اگر کرنے لگیں اور تعلق مضبوط رکھنے لگیں تو جتنے بھی ہمارے شبہات ہیں سب دفعہ رفع دفع ہو جائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق اتنا ڈھیلا ڈالا ہے تو اس سے پھر ہم کس طرح سے اپنا تعلق معاملہ پیدا کریں گے، کس طرح سے ہماری اصلاح ہوگی.
بیٹا اس کو لے جاؤ یعنی کھیلو.
میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خانقاہ کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا سکھایا جاتا ہے. سب سے بڑے دشمن ہمارے نفس و شیطان سے، ان سے مقابلہ کرنا سکھایا جاتا ہے. اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. نفس کے غلام نہ بنیں، ہمت سے کام لیں اور حفاظت نظر کا اہتمام کریں. جتنے بھی معاصی جتنے بھی گناہ ہیں سب سے بچیں، اور کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرض یہ جانانا چاہیے. اب اس نظر سے جانچ کر کر تو فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. وشے فرماتے تھے کہ اگر ہم نے معاشرے کو خوش کر لیا، اللہ کو ناراض کر لیا تو یہ کوئی عقل مندی کی بات تھوڑی تو نہیں ہے نا. بین الاقوامی تعریف عقل کی یہی ہے کہ جو شخص اپنے انجام پہ نظر رکھتا ہے، میرے اس عمل سے میرا انجام کیا ہوگا، میرا اس عمل سے جو میں کام کر رہا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا، میرا فائدہ ہے یا نقصان ہے، اس میں مجھے فائدہ ہے یا اس میں میرا نقصان ہے. تو ایسا بندہ عقل والا بندہ جو ہوتا ہے تو وہ اپنا فائدہ سوچتا ہے کہ اگر یہ کام کر لوں گا تو میرا اس میں فائدہ ہوگا، اگر یہ کام کروں گا تو میرا نقصان بھی اس میں ہو سکتا ہے. تو سب سے زیادہ عقل والے کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں اللہ والے. دنیا دار جو ہوتے ہیں ان کی عقل تو صرف دنیا تک محدود رہتی ہے کہ ہمارا یہ کام کر لیں گے تو ہمارا اس میں اتنا پرافٹ ہوگا، اتنا لاس ہوگا، یہ بلڈنگ بنا لیں گے یہ فائدہ ہوگا، یہ کاروبار کر لیں گے یہ فائدہ ہوگا. تو جو کفار ہیں یا فاجر اور نافرمان ہیں ان کی عقل تو صرف دنیا تک محدود رہتی ہے، اللہ والے دنیا کا فائدہ بھی اور آخرت کا فائدہ بھی سوچتے ہیں. لیکن جہاں آخرت کا نقصان ہو دنیا کا فائدہ ہو تو پھر وہ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کے نقصان کی پرواہ نہیں کرتے. وہ اگر ساری دنیا بھی ان کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے لیکن اس کے بدلے میں آخرت ہاتھ میں آ جاتی ہے تو آخرت کو لے لیتے ہیں وہ، یہ سودا کر لیتے ہیں وہ. اور یہ ایک دفعہ دو دفعہ نہیں ہے، ہر وقت یہ سودے میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت یہ سودا کرتے رہتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس راستے میں، اللہ کے راستے میں، پھر حاسدین بھی پیدا ہوں گے، دشمن بھی پیدا ہوں گے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے شیخ کی خدمت کرتے تھے پھول پور میں تو فرمایا کہ اس وقت کچھ حاسدین پیدا ہوں گے جو چاہتے تھے کہ میں اپنے شیخ کو چھوڑ کے یہاں سے چلا جاؤں. تو حضرت نے فرمایا کہ میرے اس وقت شیخ نہیں تھے، شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیر بھائی تھے، لیکن میرے شیخ کے بہت بڑے عاشق تھے. تو میں نے ان سے مشورہ کیا کہ کچھ حاسدین پیدا ہو گئے ہیں، مجھے بہت تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں اور مجھے یہاں سے بھگانا چاہتے ہیں. تو شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ نے دو باتیں فرمائی. ایک بات یہ فرمائی کہ اگر آپ کو بھینس کا دودھ پینا ہے تو بھینس کی لات بھی برداشت کرنی پڑے گی، گوبر برداشت کرنا پڑے گا، اور اگر خوشبو چاہیے پھولوں سے تو کانٹوں کو برداشت کرنا پڑے گا، کانٹوں کو برداشت کرنا پڑے گا. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے ایک شعر میں کہ گلشن سے مجھ کو عشق ہے گل ہی نہیں عزیز, کانٹوں کو بھی دل سے پیار کیے جا رہا ہوں. اللہ اکبر, یہ تو انہی کا مقام تھا کہ کانٹوں کو بھی پیار کرتے جا رہے تھے. یعنی جو حاسدین تھے, جو تکلیف پہنچاتے تھے, ان سے بھی محبت کرتے تھے اور ان کے لیے اصلاح کے لیے دعا کرتے رہتے تھے. آج تو ہم جو ہیں بدعائیں کرتے ہیں اور ان کے لیے کیسے کیسے تدبیریں اس میں لگ جاتے ہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی ہمارے دین کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے اور دن رات لگا ہوا ہے ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے, تو اس میں الجھے نہیں. اللہ تعالیٰ پہ معاملہ چھوڑ دیں, تدبیریں اختیار کریں, لیکن اتنا الجھنا اور غیبتیں کرنا اور جگہ جگہ جا کے بیان کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں, جس حال میں اللہ رکھتے ہیں اس پہ وہ راضی رہتے ہیں. وہ پھر فرمایا کہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام تھے, ان کے بھائیوں نے آپ کو یعنی کنویں میں پھینک دیا اور اتنی تکلیف پہنچائی, یہاں تک کہ یعنی ان کو مارنے کی کوشش بھی کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں کنویں میں بھیج دیا. جیسے وہاں سے گرے تو انہوں نے دونوں ہاتھ بڑھ کے یوسف علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا, ہے نا. لیکن پھر جب بادشاہ ہوئے تو پھر اس کے بعد جب ان کے بھائی صاحب آئے, ان کو شرمندگی ہوئی, تو اب انہوں نے سوچا کہ معلوم نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے. تو فرمایا کہ اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بھائیوں, میرے اور آپ کے درمیان شیطان آ گیا تھا, اس لیے میں نے سب کو معاف کر دیا ہے. دوستو یہ باتیں تو ہم سنتے رہتے ہیں, واقعہ سنتے رہتے ہیں, لیکن کتنے بڑے حوصلے کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مکے والوں, میں بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا. حالانکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بے دردی سے اپنا وطن چھوڑنے پہ مجبور کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو انتقام نہیں لوں گا. علامہ قشیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الولی لا یکون منتقما, الولی لا یکون منتقما, والمنتقم لا يكون وليا. تو انتقام لینے والا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا, اور اللہ کا ولی جو ہے وہ انتقام نہیں لیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ والوں, میں بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا, کہ لا تصریب علیکم اليوم, بس سب کو میں نے معاف کر دیا ہے. تو اگر کوئی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو ہمیں مسلسل تکلیف پہنچا رہے ہیں تو مشورہ کریں, اللہ اپنے شیر سے مشورہ کر کے دیکھیں کہ کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے. خود سے کوئی کام نہ کریں, خود سے کام کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ حدود سے آپ تجاوز کر سکتے ہیں, بجائے اس کے آپ مظلوم ہونے کے آپ ظالم بن سکتے ہیں, تو پھر الٹا مقدمہ آپ کے اوپر آئے گا. اس لیے انتقام لینے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں, جب حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کس بے دردی سے کیے گئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک نہیں کئی لوگوں کو میں شہید کروں گا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, جتنا آپ کو نقصان پہنچا ہے اتنا ہی آپ بدلہ لے سکتے ہیں. لیکن والا ان صبر تم لہو خیر الصابرین, لیکن اگر آپ صبر کریں گے تو صبر آپ کے لیے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ نے میرے لیے صبر کا راستہ اختیار کیا ہے, تو بس میں صبر کا راستہ ہی اختیار کروں گا. تو صبر کے راستے میں بڑی عافیت ہے. ہاں, اور اس کے اندر صرف یہی نہیں ہے کہ دشمنوں کی اذیت پہ صبر کرنا. میرے شیخ فرماتے تھے صبر کی تین قسمیں ہیں, الصبر فی المصیبہ, مصیبت آتی ہے اس وقت صبر کرتا ہے, شکایت نہیں کرتا, چہرہ ایسا نہیں بناتا, کوئی بات ایسی نہیں کہتا جو خلاف ہو رضا بالقضا کے, ہے نا. الصبر فی المصیبہ, مصیبت کی حالت میں صبر کرتا ہے کہ یہ مصیبت آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا مجھے اجر عطا فرمائیں گے. تو بے صبری ہونے سے کیا ہوگا, آپ کا صبر بھی ضائع ہو جائے گا اور پھر آپ مصیبت تو اپنے وقت پہ ہی جائے گی. جب اللہ نے مقرر وقت کیا ہوا ہے اسی وقت وہ مصیبت ڈلے گی, لیکن آپ کا کام ہے تدبیر کرنا, دعا کرنا اور اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا. تو الصبر فی المصیبہ, اور دوسری بات یہ کہ الصبر ایک مصیبت میں ہو گیا, دوسری اطاعت میں. پاک کے اندر جو جو اللہ نے حکم دیے ہیں، نماز میں ہے، نماز کا حکم ہے، اب اس میں سستی محسوس ہو رہی ہے، فجر کی نماز ہے، دل نہیں چاہتا اٹھنے کا، نیند کا ایسا غلبہ ہے، لیکن اس وقت صبر کر کے، جبر کر کے، اپنے دل پہ صبر کر کے، نیند کو چھوڑ کے اور حکم اللہ تعالیٰ کا مانے اور نماز کے لیے جائیں، نماز ادا کرے، زکات دینے کا دل نہیں چلتا، بڑا قیمتی زیور رکھا ہوا یا ہار رکھا ہوا ہے، اتنا قیمتی ہے کہ میری ماں نے مجھے نکاح پہ دیا تھا اور میرے پاس 40 سال ہوئے اس کو رکھے ہوئے، اب دل نہیں چاہتا اس کو بیچنے کا، لیکن زکات فرض ہے، پیسہ نہیں ہے تو حکم ہے کہ زیور بیچ کر زکات ادا کریں، یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اس کو رکھیں اور زکات نہ دیں، زکات دینا فرض ہے، اس لیے اس وقت صبر یہی ہے کہ آپ صبر سے کام لیں، جس اللہ نے وہ زیور عطا فرمایا تھا وہی اللہ تو حکم دے رہے ہیں زکات دینے کا، تو اس وقت صبر کیا ہے کہ صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لائیں، ہے نا، گرمیوں کا مہینہ ہے، سخت لو ہے، لیکن رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اب اس وقت روزہ رکھنا ہے، گرمی بہت ہے، کس طرح رکھیں، صبر کر کے روزے کو رکھیں، تو آپ صبر و پھر اطاعت کے اندر صبر ہو، اور پھر شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب ان چینوں پہ صبر پہ ہم عمل کر لیں گے، صبر بوزیدن و صدیقی شدن، ہے نا، اگر صبر کر لیں گے تو اور یہ صدیقین کا مرتبہ حاصل ہو جائے گا، اب ہم ان پہ کتنا عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جو احکامات ہیں اس پہ ہمت کر کے اس پہ عمل کرے، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کا راستہ اتنا آسان ہے کہ جو اللہ کے احکامات ہیں اس پہ ہمت کر کے عمل کر لے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس پہ ہمت کر کے ان کو چھوڑ دے، بس پھر یہ آہستہ آہستہ ہمت پیدا ہوتی جائے گی، انسان یہ سمجھے گا کہ میرے اندر ہمت کیسے پیدا ہوگی، میں کیسے یہ سب کام کر سکوں گا، اور یہ رکاوٹ ہے، وہ رکاوٹ ہے، یہ معاملہ ہے، وہ معاملہ ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے ہیلے بہانے کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ اس کی عمر گزر جاتی ہے، اور پھر یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے، اپنے ساتھ میں قبر میں دفن ہو جاتا ہے، تو ہم ہیلے بہانے کے مرتے دم تک ہیلے بہانے کرتے رہیں گے، میرے پیارے دوستو ہمت کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة کہ مخلوق کے ساتھ وہ ظالم کرتے ہیں، اللہ کے مخلوق کا حق مارتے ہیں، انہیں ستاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، او ظلموا انفسهم یا اپنے نفس پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ظلم کرتے ہیں، اپنے کو عذاب الہی کا یعنی مستحق بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب یوں ہی واجب نہیں ہوتا، جب تک کہ بندہ اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم نہ کرے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے سزا کا مستحق نہیں ہوتا، تو والذین اذا فعلوا فاحشہ پہلا جملہ حقوق مخلوق میں زیادتی ہے، اور دوسرا جملہ او ظلموا انفسهم خود اپنے بارے میں زیادتی ہے کہ نافرمانی نہیں چھوڑ رہا، گناہ نہیں چھوڑ رہا، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے کون ہیں، کیسے معلوم ہو کہ فلاں مقبول بندہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے کبھی گناہ نہیں ہوتا، میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، وہ مقبول ہیں، معصوم نہیں ہیں، عصمت صرف نبوت کے لیے لازم ہے، وہ بندوں کے لیے لازم نہیں ہے، تو فرمایا کہ خانقاہ سے بندہ مقبول تو ہو جاتا ہے، معصوم نہیں ہوتا، شرعی داڑھی رکھ لی، لمبا کرتا پہن لیا، ٹوپی پہن لی، اس کے باوجود انسان سے گناہ ہو سکتے ہیں، تو معصوم جو ہے صرف نبی ہوتا ہے، نبی کے علاوہ سب سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری مقبولیت کی علامت معصومیت نہیں ہے، میری مقبولیت کی علامت عصمت نہیں ہے، اس پہ شرط نہیں ہے، شرط عصمت صرف نبوت کی شرط ہے، ولایت کی شرط صرف تقویٰ ہے، اور اگر بوجہ بشریت تقویٰ ٹوٹ جائے تو ندامت اور گریہزاری یا توبہ استغفار سے تلافی کرنا بھی مقبولیت کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں اور محبوب رکھیں گے، مستقبل میں بھی جب تک وہ توبہ کرتے رہیں گے، تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کی علامات اور ان کے حالات ترتیب وار بیان فرمایا ہے کہ میرے مقبول بندے ہیں والذین ينفقون فی السراء والضراء، خوشحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ کمال عشق ہے، لہذا کنجوس سے کنجوس بھی جب اللہ تعالیٰ کا عاشق بن جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, تنگی میں بھی خرچ کرتا ہے اور خوشحالی میں بھی خرچ کرتا ہے. دوسری علامت والکاظمین الغیظ, کہ غصے کو ضبط کرتے ہیں, یا غصے کو ضبط کرنا فرمایا ہے, معدوم کرنا نہیں فرمایا. یعنی غصہ موجود رہتا ہے مگر اس کو ضبط کرتے ہیں, کاظمین رہتے ہیں, غصے کو پی جاتے ہیں. اگر غصہ موجود ہی نہ ہو تو اسے پیئیں گے کیسے؟ تو معلوم ہوا کہ غصہ آنا برا نہیں ہے, بے جا غصہ کرنا برا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعادمین الغیظ, یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ والعادمین, کہ میرے خاص بندے ہیں وہ معدوم غصے کو معدوم کر دیتے ہیں, اس کا وجود ہی یعنی ختم کر دیتے ہیں. نہیں, غصہ موجود ہے مگر اس کو پی جاتے ہیں میری محبت میں. قذر کے معنی ہے شد الرأس القربہ عند امتلائها, یعنی مشک جب بھر جائے اور اس کی گردن سے پانی نکلنے لگے تو پانی کے نقصان سے بچنے کے لیے مشک کی گردن باندھنے کو قذر کہتے ہیں. مطلب یہ کہ غصہ چڑھ گیا اور دل چاہنے لگا کہ منہ سے اول پھول بھکوں, تب بھی ضبط کرتے ہیں. جب غصہ بہت زیادہ چل جاتا ہے تب بھی اللہ کے مقبول بندے اسے پی جاتے ہیں, غصے کو ضبط کرتے ہیں, وہاں سے ہٹ جاتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جاتے ہیں. اس کی عجیب شرح میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے, یہ ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے غصے کے لیے, کہ غصے میں انتقام کا جوش ہوتا ہے تو جس پر غصہ چڑھے اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے, جب غصہ آئے تو بیٹھ جائے. جب بیٹھ جائے گا تو سوچے گا کہ آرام سے بیٹھا ہوں, اب کون اٹھے, اور اگر بیٹھا ہوا تو لیٹ جائے. جب لیٹے جائے گا تو سوچے گا کہ آرام سے لیٹے ہوئے ہیں, کون بیٹھے, ہم نے اٹھ کے کھڑا ہوئے اور پھر دوڑے اس کے پیچھے. اتنے زیادہ سٹیج ہے, اتنے زیادہ درجات ہے کہ لیٹے ہیں, لیٹے پھر بیٹھوں, بیٹھ کے پھر اٹھوں, اٹھ کے پھر اس کے پیچھے بھاگوں. میرے شیخ نے فرمایا کہ پھر انسان سوچے گا کہ چھوڑو کون اٹھے اتنے سٹیجوں کے لیے, اپنے سٹیج پہ پڑے رہو بس. تو میں فرمایا کہ یہ عجیب تدبیر ہے اس چیز کی. اس کے بعد مقبول بندوں کی دوسری علامت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ والعافین عن الناس, اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہ غصے میں لال ہو رہے ہیں, کانپ رہے ہیں, کچھ کہا تو نہیں مگر معافی نہیں دیتے. قزم غیظ پر تو ماشاءاللہ عمل ہو گیا ہے نا, یعنی غصہ ضبط کر لیا, مگر آفینا پہ عمل نہیں ہوا. کلام اللہ کے ایک جز پہ عمل ہو گیا, دوسرے جز پہ عمل نہیں کیا, اس لیے معافی معاف نہیں کیا, احسان نہیں کیا. والعافین عن الناس ہے نا, میرے مقبول بندوں کی علامت یہ ہے کہ جس کو معاف کرتے ہیں تو اس سے کینہ نہیں رکھتے کہ آج سے اس کو کوئی ہدیہ تحفہ نہیں دوں گا, بلکہ اس پر احسان کر دیتے ہیں. احسان کر دینے سے اس خطا کار کی ندامت دور ہو جاتی ہے, شرمندہ نہیں رہتا کہ اگر دل میں کچھ ہوتا تو ہدیہ نہ دیتے. اللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. جس پر غصہ آیا ہو پھر اس کو معاف کیا ہو, تو جو ان دو سٹیج سے گزر چکے ہوں, چاہے کہ اب تیسرا سٹیج سے بھی گزرے, تو میرے شیخ عبداللہ نے فرماتے تھے کہ اب ان کو معاف کرنا سیکھو, احسان کرنا سیکھو. تو والذین اذا فعلوا فحشا, جس سے اللہ تعالیٰ کے مخلوق پر ظلم ہو جائے اور اس سے جا کر معافی مانگ لے, پیر پکڑ لے کہ بھائی ہم کو معاف کر دیجئے, اندیشہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم کو پکڑ نہ لے, چاہے کس پہ بھی, بیوی پہ غصہ آ گیا بھیجا معافی مانگ لے, کسی پڑوسی پہ آ گیا, کسی دوست پہ آ گیا غصہ بھیجا غصہ آ گیا, جا کے اس سے معافی مانگ لے, ہم کو معاف کر دیجئے, ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دے. کیونکہ اولیاء اللہ کے حالات میں ہے کہ اگر انہوں نے اپنے ستانے والے کو معاف ہی کر دیا مگر پھر بھی اللہ کے انتقام اور غضب سے نہیں بچ سکے وہ لوگ. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری صفت عطا فرمائے. غصہ تو ضبط کریں غصے کو. میرے شیخ فرماتے تھے اس وقت وضو کر لیں, یا اس کو اپنی آنکھوں سے ہٹا لیں, یا خود وہاں سے چلے جائیں آپ, اور پھر بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر اعتدال کے ساتھ سوچیں کہ ہمیں کیا سزا دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا فرمائے, وہ باتیں ساری اللہ ہم سب کو عطا فرما دے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں, راضی ہو جائیں. ہمارا مسکرانا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو, رونا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو, ہمارا ہنسنا اللہ کی رضا کے لیے، خاموش رہنا اللہ کی رضا کے لیے ہو، بات کرنا اللہ کے لیے ہو، چلنا اللہ کے لیے ہو، ہر وقت بس اللہ تعالیٰ کی رضا کی دھن لگی رہے کہ کون سا میں کام کر لوں میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، بس اسی کام میں دوستو لگے رہیں اور اسی حالت میں ہماری موت آ جائے کہ بس اسی فکر کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔